اللہ معاف فرما دے. میں نے سوچا پہلے میر صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں اور میر صاحب رحمہ اللہ کے وصال کے بعد جو ہے وہ کافی بچے میرے پاس آنے لگ گئے, مجھ سے بیعت بھی ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ بچے ہی بچے بیعت ہو رہے ہیں, کیا بات ہے, ان کا میں کیا کروں گا. پھر مجھ کو خیال ہوا کہ کل کو یہ بڑے ہوں گے. پھر یہ کہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بچپن میں جو بات ذہن نشین ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کارآمد رہتی ہے, درمیان میں اگر کوئی بھٹک بھی جائے تو تھوڑے عرصے بعد اس کو پھر عقل آ جاتی ہے, اپنے راستے پہ آ جاتا ہے, دین کے راستے پہ آ جاتا ہے. ارے کون شور کرتا ہے بھائی, شور نہیں کرو بھائی, شور نہ کرو. شور کیوں کرتے ہو, الٹا لٹکاؤں کیا تم؟ ایک پیر میں رسی باندھوں گا اور پنکھے سے لٹکا دوں گا, ایسے یوں گھومو گے, یوں دو ہاتھ یوں, ایک ٹانگ یوں, اور ایسے گھومو گے الٹے. اس کو بھی کسی دن لٹکا دیں کیا, شرارتیں کرتا ہے کیا, شرارتیں کرتا ہے کیا؟ لو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, شریف کے شریف شریف, بس ٹھیک ہے. ہماری آپ کی پٹری الگ الگ ہے, برابر برابر ہے, الگ الگ. باپ کی نظر میں شریف ہے, ماں کی نظر میں شریر ہے. یعنی بتانا چاہ رہے تھے اپنے فائل انہوں نے صاف رکھی ہے. تو وہ اب میں نے سوچا چلو کل کوئی بڑے ہوں گے تو یہ چلو مجلس میں آئیں گے, تو بھاگ گئے سب. عقل آ گئی نا ان کو, پہلے عقل نہیں تھی کہ ان کو کیا پتا. حضرت ہمیں ہم سے پڑھواتے تھے کتاب, تو وہ ہمیشہ سنتے تھے, مجھے دیکھتے تھے, سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے ان کو دل میں جم گئی بات کہ بھائی کوئی ہے. اب جب ان کو عقل آئی, ارے یہ تو وہی ہے, پھر وہ بھاگ گئے کہ ہم کہاں پھنسے ہوئے, نکلو یہاں سے. اور چند لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. یہ کھڑکی بھی کھول دو, کچھ گرمی سی لگ رہی ہے, پنکھا تو کھولنے سے ٹائم بھی ہو گیا. اسی لیے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے, ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے, بچہ بیعت ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے کہ جب بالغ ہو جاؤ تو تجدید بیعت کر لینا, اور جس سے مناسبت ہو وہاں بیعت ہونا. بالغ ہونے کے بعد اتنا شعور آ جاتا ہے کہ مناسبت ہے کہ نہیں, یہ کہ اگر یہ بات نہ بتائیں تو بیچارہ پھنسا رہے گا کہ مجبوری ہے. جیسے پہلے زمانے میں چھوٹی بچپن میں ہی نکاح کر دیتے تھے نا, چھوٹی عمر سے. ہم جب بالے ہوئے تو اب یار یہ تو ہمیں تو وہاں جانا تھا, وہ کہ ہمیں تو وہاں جانا تھا. اب ماں باپ نے بھیڑ دیا زبردستی, بیچارے اب اس کو نبھاتے ہیں, نبھتی نہیں ہے, نبھاتے ہیں. یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. کل جو لوگ نہیں تھے وہ بیان لے لیں کل کا, شاید ان کو کوئی بات اس میں نافع ہو. اچھا کل تو کہا نہیں آپ نے,
یاد دلانے
کے لیے یہ بھی کوئی یاد دلانے والی بات ہے کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی کہو کہ بیان اچھا تھا, یہ کوئی بات نہیں. اچھا ہوتا ہے تو خود منہ سے نکلتا ہے کہ بھائی نفع ہوا.
حضرت نے کل کہا تھا نا,
تو آپ کی ترجمانی تھی, ترجمانی انہوں نے کر دی. ایک آدمی اگر کہہ دے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, ایک آدمی کہہ دیتا ہے تو آدمی کو ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے دل کی بات کہہ دی. ٹھیک ہے, اللہ معاف فرماتے. سکون دل در مجلس اہل دل. بھائی الگ الگ بیٹھو, درمیان میں بات چیت نہیں کرنا, اچھا ورنہ کھانا نہیں ملے گا. سکون دل در مجلس اہل دل. سوائے تیرے زخم جگر اور غم جان و دل کیا تھا جس کی آج زبردست کمی ہے. عبادات کا بیان ہے, اخلاقیات کا بیان ہے, طاعات کا بیان ہے, صدقات کا بیان ہے, حج و عمرے کا بیان ہے, فضائل کا بیان ہے, لیکن گناہ سے بچنے کا بیان خال خال ہے. خال خال جو اعمال ہمارے, جو بدعمالیاں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں, یہ رونا ہے. آپ تہجد بھی پڑھیں, تلاوت بھی کریں اور عمرے بھی کریں, اللہ نصیب کرے سب کو, صدقات بھی کریں, خیرات بھی کریں, لیکن گناہ سے بھی تو بچیں. گناہ سے بچنا جو ہے وہ یہاں جان نکل جاتی ہے, گناہ سے نہیں بچنا چاہتے, اپنے کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ ایک کام تو کر رہے ہیں, دوسرے ہاتھ سے وہ سب کمائی کما رہے ہیں, موبائلوں کے ذریعے, کیبل کے ذریعے, عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں, اور غیبتیں ہیں, بدگمانیاں ہیں, حسد ہیں, اور شکوے شکایت ہیں, اور خدا تعالی سے جو ہے شکایتیں ہیں. خدا تعالیٰ سے شکایت کیا ہے؟ قناعت نہ ہونا خدا تعالیٰ سے شکایت ہے, توکل نہ ہونا خدا تعالیٰ سے شکایت ہے, صبر نہ کرنا خدا تعالیٰ سے شکایت ہے. یہ شکوہ شکوہ یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں. شکوہ یار اللہ تعالیٰ سے شکوہ, ہمیں یہ کیوں دیا, ہمیں یہ غم کیوں دے دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ سورہ بینہ کی آیت ہے نا, کہ جب ہم کسی کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں. کیا ہے وہ آیت؟ ارے ربی اکرمن والی فام الانسان اذا فام الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن. جب اللہ آزمائش کے لیے مال دیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے رب نے میری عزت کری, میں اس کا مستحق تھا, مجھے صحیح چیز دی. اکرمہ و نعمہ, مجھے نعمتوں سے نوازا. اور واما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. جب اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مال کھینچ لیتے ہیں, مفہوم بتا رہا ہوں, مال کھینچ لیتے ہیں, رزق میں تنگی دے دیتے ہیں یا کوئی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں, تو اما اذا مبتلاہ, اسی لیے فرمایا ابتلا امتحان کو کہتے ہیں, کہ امتحان کے لیے اللہ نے تھوڑا رزق کھینچا, اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری اہانت کر دی اللہ نے, اعوذ باللہ تعالی من ذلک. یہ کافروں کے لیے ہے لیکن مومن بھی مبتلا ہو جاتے ہیں نادانی میں، یہ شکایت کریں ہم کو ہم ہی ملے تھے یہ مصیبت بھیجنے کے لیے اور ہم کو اتنی تنگی میں رکھا، یہ زبان سے کہے یا دل میں رکھے دونوں ناشکری ہے اور ناشکری کفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور بات تو یہ ہو رہی تھی کہ مختلف گناہ ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کی محنت نہیں کر رہے ہیں. گناہوں کو جیسے فرماتے کہ گناہوں کا مزہ ایسا ہے جیسے سہارن پوری کرنا چوسنا، اب جو اس سے کوئی چھڑاتا ہے تو چھوڑتا نہیں، مزہ لگ گیا چسکا لگ گیا، تو وہ جب تک یہ محنت نہیں ہوگی گناہ چھوڑنے کی تب تک کام بنے گا نہیں. یہ غم ہے ہمارے حضرت کا کہ گناہوں کو چھوڑیں ہم، اور عبادت چاہے نفلی عبادت چاہے کتنی کم کریں چاہے بالکل ہی نہ کریں نفلی عبادت. ایک مثال ہے، حکم نہیں دے رہے کہ نفلی عبادت نہ کرو آرام سے بیٹھے رہو، بتا رہے ہیں مثال دے رہے ہیں کہ اگر نفلی عبادت چاہے ایک بھی نہ ہو لیکن ہم گناہ نہیں کریں، ایک بھی گناہ نہ کریں، اور اگر خطا ہو گئی تو توبہ ہے، توبہ خوب دل سے کریں تو ہم متقی ہیں، کامل متقی ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والا پھر متقی ہو جاتا ہے. تو مگر نہیں، وہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کوشش بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہے، وہی موبائل وہی کیبل وہی گندگیاں وہی بے پردگیاں وہ سب چل رہی، پھر کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، مصیبت آ رہی ہے. کوئی کا انتقال ہو گیا بس صاحب بڑی مصیبت آ گئی، یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا. ارے بھائی کون رہے گا اس دنیا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ابھی دنیا سے چلے ہی گئے، آخر سب سے بڑی مصیبت ہماری وہ ہے. مومن کے لیے سب سے بڑی مصیبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، اس سے بڑی مصیبت ہی کوئی نہیں ہے. اگر ہم سمجھیں تو نا، اگر محبت ہو ایمان ہو قلب کے اندر مضبوط تب ہم سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. سوائے تیرے کوئی گانا نہیں ہے یار، رلیا کسے غم میرا دل دونا کسے میں یہ دو دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت تیرے پر ہے. یہ دو دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت تیرے پر ہے، کہ ان کو دل سے زندگی کو جفا سے اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کیا تھا اس دنیا میں آنے سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، تم مجھ سے وفادار رہنا. تو یہ وفا ہم نے کیا کہا تھا، قالو بلا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں دنیا میں جا کر تم ہمیں بھول نہ جاؤ، اور کہیں تم یہ نہ کہنے لگو کہ بھئی ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا تو ہم بھول گئے، ہم ویسے ہی کرنے لگے، اس لیے ہم نے تمہاری روح میں اپنی محبت کا بیج ڈال دیا، بنیاد ڈال دی، تاکہ کل تم ہم سے لڑنے جھگڑنے نہ لگو. لا تختصم الیوم، آج کے دن ہم سے جھگڑو مت، ہم نے سب چیز تم پر اتمام کر دی. تو یہ وفا یہ ہے. تو دنیا والے یعنی دنیا دار بن کے اللہ سے غافل ہو کے ہم یہ عہد بھول گئے تو یہ بے وفا ہو گئے، دنیا والے بے وفا، اللہ تعالیٰ کے وفاداری کے عہد کو ہم بھول گئے۔ یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی کہ وہ عہد یاد دلایا جاتا ہے، کچھ محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے، دل پہ غفلت کی بھوسی، معاشرے کی بھوسی اور ماحول کی بھوسی چھڑائی جاتی ہے، ماحول کا خوف چھڑایا جاتا ہے۔ جب یہ بھوسی چھڑ جاتی ہے اور دل جو ہے صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو وہ عہد جو ہے پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، ہے نا؟ محبت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے وہ چوٹ جو اللہ نے محبت کی لگائی تھی وہ پھر تازہ ہو جاتی ہے، زخم پھر تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہوائیں جو نسیم کرم کی ہوائیں ہیں، وہ صحبتوں میں، نیک صحبتوں میں جا کر وہ ہوائیں ہم پا لیتے ہیں۔ جیسے کسی کے چوٹ لگ جائے یا بڑھاپے میں عموماً لوگوں کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، اور جب پروا ہوا چلتی ہے تو وہ درد چلانے لگتا ہے، چیختا ہے، ہے نا؟ تو وہ یہ درد جو ہے اللہ کی محبت کا، یہ پھر تازہ ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ ہاں یہ بت جو محتاج ہے اور مخلوق بھی، حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز، بزرگوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے انسان کو غافل کر دے وہ اس کا بت ہے۔ کسی کو نامحرموں کا عشق ہے یا ان سے لگاؤ ہے، کسی کو اچھے کپڑے پہننے کا بت ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ رشتے داریاں نبھانے کا بت ہے، غیر ضروری ملاقاتیں، غیر ضروری جانا آنا، میل جول نبھانا جس کی ضرورت بھی نہیں، کوئی فرض نہیں کیا گیا، کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ۔ لیکن یہاں پر خاص طور سے جو موجودہ دور کا فتنہ ہے وہی مراد ہے، بت سے مراد نامحرم عورتیں، چاہے وہ رشتے دار ہوں چاہے غیر ہوں، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح بیریش لڑکوں سے بھی احتیاط کا حکم ہے۔ یہ بت جو محتاج ہے حسن، ان کے عشق لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں، لیکن انجام دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ حسن میں بھی تغیر آنے والا ہے، پھر آخر کار دانت ہلنے لگیں گے، اسی حسین کے گردن جو ہے وہ مڑ جائے گی، جھک جائے گی، گال پچک جائیں گے، آنکھوں پہ چشمہ لگ جائے گا، انجام دیکھنا چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عقل مندی کی بین الاقوامی تعریف انجام بینی ہے. انجام بینی جو انجام بین ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. انجام کو سوچ کر کام کرتا ہے, انجام کو سوچ کر بولتا ہے, انجام کو سوچ کر مال خرچ کرتا ہے. تو یہ ہے عقل مند آدمی. بے سوچے سمجھے جو کام کرتا ہے وہ انتہائی احمق ہوتا ہے. تو احمق وہی ہے جو ان حسینوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ان سے عشق کرتا ہے, ان سے دل لگاتا ہے, ان کی خوشامدے کرتا ہے, ان سے ان کی خاطر سے اللہ کو ناراض کرتا ہے کسی بھی طور. تو یہ حماقت کا سودا ہے. تو ہم ایسے نشیمن کو جو عارضی ہو جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ تو رہے گا ہی نہیں, پھر آخر وہ قبر میں بھی چلا جائے گا, گل سڑ جائے گی اس کی لاش اور اتنی بدبو آئے گی کہ پاس بھی نہیں بیٹھ سکے گا, بھاگے گا وہاں سے. تو ایسے عارضی نشیمن کو ہم کیوں اپنا مسکن بنائیں, اس پر اپنی زندگی کو برباد کیوں کریں؟ یہ زندگی کس قدر قیمتی ہے, اور یہ قیمتی زندگی اللہ پر فدا کرنے کے لیے ہے, نہ کہ ان لاشوں کے اوپر برباد کرنے کے لیے. یہ مانا ہم نے خوش رنگ گل سے بلبل بلبل ہے مسکو سے دا, مگر نشے من جو عاری ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا. فرض کر لیجیے کہ کسی کو حسینوں کا عشق نہیں ہے, مال کا عشق ہے, چلو مال بھی فنا ہونے والا ہے اور مال سے کوئی سکون ملتا بھی نہیں. کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس دولت ہے ہم سکون سے ہیں, بلکہ جتنا مال ہوگا اتنا ہی بے چین ہوگا, کہاں خرچ کروں, پھر اس کی حفاظت. ایک گرو اور چیلا جا رہے تھے جنگل میں, چیلا بار بار کہہ رہا تھا کہ گرو مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے, گرو جی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, بار بار تنگ کر رہا تھا. اور گرو نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کوئی پیسہ ویسا ہے؟ اس نے کہا 2 روپیہ ہے. اس نے کہا اس کو پھینک دے. جب اس کو پھینک دیا اس کے بعد سے وہ بے فکر چلا جا رہا ہے. اس کے بعد سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اب مال ہے تو اس کی حفاظت کے لیے بھی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, چوکی دار رکھے ہوئے ہیں, گارڈ رکھے ہوئے ہیں. پریشانی پریشانی ہے دنیا کے اندر. جو کچھ ہے دنیا مافیا جی لگانے کے قابل نہیں ہے. دنیا ہاتھ میں ہو, جیب میں ہو, صندوق میں ہو, تجوری میں ہو, دل میں نہ ہو. دل میں ہے تو پھر تباہی ہلاکت ہے نا. اس لیے جو کچھ مال آپ کے پاس ہو سب یہاں پھینک جانا, آپ چین سے رہیں گے. نہیں میں نے بتایا نا وہ پریشان تھا, تو جتنا مال ہو سب یہاں پھینک جانا ہمارے پاس, تو آپ سکون سے سو گے. آخری شعر ہے. مجھے تو اگر ہم اللہ والوں کے پاس جانا شروع کر دیں تو قلب کا سکون بھی ملے گا, اور حقیقت تو یہ کہ اللہ ملے گا. اللہ اس نیت سے جانا چاہیے. اور یا اللہ سکون کی خاطر بھی نہ جاؤ, یہ بھی غیر اللہ ہے. اللہ کی خاطر جاؤ کہ ہمیں اللہ مل جائے تو جو تو میرا وہ سب میرا, فلک میرا زمین میری, اور جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا, سکون بھی. سکون تو اس کی لونڈی ہے, مال اس کی لونڈی ہے, دنیا کے چین اور راحت لونڈی ہے. اصل تو چیز جو ہمیں چاہیے, جو دولت ہمیں چاہیے, تعلق مع اللہ چاہیے. اللہ سے تعلق, اللہ سے رضا کا تعلق, طاعت کا تعلق ہوں. مجھے تو نہیں ہے یار. خزائن شریعت و طریقت سے حضرت والا رحمہ اللہ کے ملفوظات پڑھ کر سناتا ہوں. آج صبح ناشتے کے بعد حضرت والا نے سب لوگوں کو جو صبح کی سیر کے لیے حضرت والا کے ساتھ آئے تھے اپنے حجرے میں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے, یہ سندھ بلوچ سوسائٹی میں جو خانقاہ ہے یہاں پر یہاں کے حجرے میں حضرت والا نے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا, یہ اتوار کے روز اور صبح 10 بجے 1999 میں بروز اتوار صبح 10 بجے اپنے حجرہ شریف واقع خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سندھ بلوچ سوسائٹی. آج صبح ناشتے کے بعد حضرت والا نے سب لوگوں کو صبح کی سیر کے لیے حضرت والا کے ساتھ آئے تھے اپنے حجرے میں طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا کہ آج کچھ لوگ عرفے کا روزہ رکھنے والے تھے, اس لیے مجھے آپ لوگوں کو وہ حدیث سنانی ہے کہ اگر کھانے کے وقت کوئی روزے دار سامنے بیٹھا ہو تو کیا دعا پڑھنا سنت ہے. کھانے کے وقت کوئی روزے دار سامنے بیٹھا ہو تو کیا دعا پڑھنا سنت ہے. مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے بلال آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. حضرت بلال نے عرض کیا کہ انی صائم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں. اسی سے معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا, اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کبھی ان کو کھانے کے لیے نہ بلاتے. بلانا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کا علم نہ ہونے کی, اور یہی دلیل ہے نبی کے عالم الغیب نہ ہونے کی. اس حدیث سے انبیاء کے علم غیب کی نفی کا ثبوت شاید ہی کسی محدث نے بیان کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس علم میں خاص فرمایا, بتائیے علم عظیم عطا ہوا یا نہیں. جو محدثین کرام یہاں موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث سے علم غیب کی نفی آپ نے کسی سے سنی تھی یا کسی کتاب میں دیکھی تھی یا جن استادوں سے آپ نے پڑھایا ان سے کبھی سنی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج سارے عالم کے بڑے بڑے علماء اس فقیر کی باتوں پر وجد کرتے ہیں اور اس فقیر کی باتیں نوٹ کرتے ہیں. اس علم عظیم سے آج دل مست ہو رہا ہے. بتائیے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہ ہونے کی یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اور ہدہد نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے, یعنی بلقیس کی حکومت کی میں خبر لایا ہوں اور اس خبر سے آپ بے خبر ہیں. معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم غیب کی ہدہد نفی کر رہا ہے. یہ ہدہد تو بہت پرانا وہابی نکلا. کیا کہیں, لوگ قرآن شریف نہیں دیکھتے, جگہ جگہ انبیاء کے علم غیب کی نفی ہے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں علم غیب جانتا تو اپنے لیے تمام خیر جمع کر لیتا. میں کہتا ہوں کہ نبی کو اللہ کے برابر کیوں کرتے ہو؟ کیا اللہ میں اور پیغمبر میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کو اللہ کے برابر کرنا یہ حماقت واضح ظاہرہ کشم سل بازغہ ہے. نبی کو اللہ کے برابر کرنا یہ حماقت واضح ظاہرہ کشم سل بازغہ ہے. بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں؟ تو سجدہ کرنے کی حالت میں آپ ساجد ہوئے یا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ مسجود ہوئے تو ساجد اور مسجود کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا سر سجدے میں اللہ کی عظمتوں کے قدموں میں پڑا ہو تو اس ساجد اور مسجود کو بعض ہمقا برابر کرنا چاہتے ہیں اور اس عقیدے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں. پیغمبر کو اللہ کے برابر کرنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے. نبی نبی ہے, اللہ اللہ ہے. ہاں ہمارا عقیدہ یہ ضرور ہے کہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے. نہ کوئی نبی آپ کے برابر, نہ کوئی فرشتہ آپ کے برابر, نہ عرش و کرسی آپ کے برابر. اللہ کے بعد ساری کائنات میں آپ ہی بڑے ہیں, لیکن نبی کو اللہ کے برابر کرنا غلو فی الدین اور تجاوز عن الحدود ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہے. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں روزے سے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نأکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ, نأکل رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ, ہم تو اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں جمع ہو رہا ہے. یہاں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تاکہ ان کو مزہ آ جائے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر میرا نام آیا، ورنہ آپ ضمیر پر بھی اکتفا فرما سکتے تھے کہ فضل رزق کا فی فل جنہ، لیکن حضرت بلال کی طیب خاطر کے لیے آپ نے ان کا نام لیا اور اس جملے میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی مل گئی. معلوم ہوا کہ اگر کھانے کے وقت کوئی روزے دار سامنے بیٹھا ہو تو اس وقت یہ جملے کہنا سنت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اپنا رزق کھا رہا ہوں اور تمہارا رزق جنت میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ ایک قسم کی دعا ہے کہ تمہارا رزق اللہ جنت میں جمع کر دے، یعنی جنتی بنا دے. یہ جنتی ہونے کی دعا ہے اور اس سنت کا علم کم لوگوں کو ہے.
سبحان اللہ.
وعن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حضرت صهيب رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو، یعنی فراخی رزق، خوشحالی، چین اور توفیق اطاعت وغیرہ کی نعمتیں، تو شکر کرتا ہے، بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، یعنی فقر، مرض اور رنج یا موت، تو صبر کرتا ہے، بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقام صبر اور شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے، لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا، اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے، اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرتا ہے، اور مومن کامل دونوں حالتوں میں الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. آج قعدے کی 13 سنتیں بیان کی جا رہی ہیں. قعدے میں دائیں پیر کو کھڑا رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تشہد میں اشہد اللہ الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، درود شریف کے بعد دعائے مذکورہ ان الفاظ میں جو قرآن و حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف دائیں بائیں سلام پھیرنا، سلام کی ابتدا داہنی طرف سے کرنا، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، مقتدی کو امام، فرشتوں اور صالح جنات اور دائیں بائیں مقتدیوں کی نیت کرنا، منفرد کو صرف، یعنی جو اکیلا نماز پڑھا ہے، صرف فرشتوں کی نیت کرنا، مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا، دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پست کرنا، یعنی جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ جو آواز سے سلام کرے تو دائیں طرف، یہ سب سنتیں ہیں، کوئی نہ کرے تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. دوسرے سلام کی آواز، پہلا سلام کیا جتنی زور کی آواز سے، اس سے کم درجے کی آواز ہو دوسرے سلام پر، تو آواز کو پست کرنا، کچھ تھوڑا سا پست کر لے. مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، جس کی رکعتیں رہ گئی ہوں وہ امام جب سلام پورا پھیر لے پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہو کے اپنی رکعتوں کو پورا کرے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وفات شریف سے نعمت و رحمت الہیہ کے اتمام کے بیان میں 10ویں روایت ہے کہ ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کوئی مصیبت پڑے وہ میری وفات کے واقعے مصیبت کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لے. فائدے میں لکھا ہے کہ اس میں ثواب کے علاوہ ایک اور حکمت تسلی کی معلوم ہوئی.
اللہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.